जुमा 31 मार्च सैरबीन के साथ सुहेल हलीम का सलाम। पाकिस्तान में जज ने कहा कि सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद को रोकने के लिए हुकूमत एक माह में निजाम वजा करे। जनवरी में लापता होने वाले एक ब्लॉगर ने कहा,
एक पैटर्न नजर आ रहा है जिसमें ब्लास्फेमी ब्लॉग हो अपने किसी भी अमल की तरजीह के लिए या अवामी हमायत लेने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है।
तफसीलात खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के मुकदमे में हुक्म दिया है कि हुकूमत एक माह के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जराइम के इंसदाद के कानून में तरमीम करके तौहीन मजहब और रिसालत के कवानीन भी शामिल करे। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में मजीद क्या कहा है, सुनिए आसिफ फारूकी की जुबानी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने मुख्तसर फैसले में हुक्म दिया है कि वजारत दाखिला एक ऐसी कमेटी तश्कील दे जो सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद को मुकम्मल तौर पर हटाने के सिलसिले में कदम उठाए। फैसले में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA ऐसा जामे और हसास मैकेनिज्म तश्कील दे जिसके तहत गुस्ताखाना मवाद या सफात की निशानदही मुमकिन हो सके ताकि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। वजारत दाखिला को ही हुक्म दिया गया है कि वजारत दाखिला उन गैर सरकारी इदारों की निशानदही करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करे जिनका एजेंडा मुल्की या गैर मुल्की फंडिंग से पाकिस्तान में तौहीन मजहब और फहाशी फैलाना है।
पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी के मरकजी शहर पाड़ा चनार में आज खवातीन की एक इमाम बारगाह के नजदीक बम धमाके में कम से कम 24 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। तहरीक तालिबान जमातुल अहरार की तर्जुमान ने तंजीम की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। धमाके के बाद इलाके के लोगों ने अपने अजीजों की मैयतें पोलिटिकल इंतजामिया के दफ्तर के सामने रखकर एहतजाज किया है। पाड़ा चनार से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असेंबली साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि इलाके में इस तरह के हमलों की धमकियां मौसूल होती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वाकया होना पॉलिटिकल इंतजामिया और सिक्योरिटी एहलकारों की नाकामी है।
ये तो हमारा रोजमर्रा जिंदगी बन चुकी है धमाकों के साथ। आखिर क्या होगा, इनकी जिम्मेदारी क्या है? हैसियत मेंबर कौमी असेंबली हमारे तो कुछ जिम्मेदारी नहीं है। हमारे मतलब लोग हमसे पूछते हैं कि आप जवाब दें। मेन चीज यह है कि इसके जिम्मेदार गवर्नर से लेकर पॉलिटिकल एजेंट तक भले एहसास से लेकर कर्नल तक सारे कुरम की जो कर्नल है सारे उनके जिम्मेदार है इस धमाके के। और इनको इनको कुछ भी नहीं लगता, जब लोग शहीद हो जाते हैं कुछ भी नहीं होता। वो सारे मतलब गरीब लोग हैं, सारे मतलब रेडी चलाने वाले सारे दुकानदार इसमें मतलब शहीद हो चुके हैं, इनको तो कुछ होता ही नहीं है।
सऊदी अरब में गैर कानूनी मजदूरों को आम माफी देने का आगाज किया गया है, जिसके तहत बहुत बड़ी तादाद में लोगों को भारी जुर्माने या दीगर सजाओं का सामना किए बगैर मुल्क छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। हुकाम का अंदाजा है कि बिना दस्तावेजात वाले सैकड़ों हजारों गैर मुल्की अफराद इस 3 माह की रियायती मुद्दत का फायदा उठाएंगे। वाज़ह है कि तेल की दौलत से मालामाल मुल्क सऊदी अरब में एशिया अफ्रीका समेत मशरक वस्ती की गरीब रियासतों से मजदूरों की एक बड़ी तादाद काम की गरज से जाती है। इंडिया की रियासत गुजरात में एक नए कानून की मंजूरी दी गई है जिसके तहत गाय को जिबाह करने वाले को उम्र कैद हो सकती है। दिल्ली से सलाहुद्दीन जैन।
जुमे के रोज रियासती असम्बली ने मवेशियों के तहफ्फुज़ से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2011 को मंजूर कर लिया है। इसके तहत गाय का गोश्त ले जाने वाले किसी भी शख्स को भी उम्र कैद की सजा हो सकती है। गाय का गोश्त लाने ले जाने और गाय को जबा करने पर सजा के साथ साथ 1,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इससे पहले सन 2011 में एक कानून के तहत गाय के लाने ले जाने उसके काटने और बीफ फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उस वक्त रियासत के वजीर आला नरेंद्र मोदी थे। नया तरमीमी कानून सनीचर से ही नाफिजुल अमल होगा।
यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया की यूनियन से अलहदगी के अमल की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें तस्फिया तलब मसाइल से पहले तजारती मुजाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया है। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने 4 बुनियादी उसूल सामने रखे हैं, जिसमें एक दूसरे के इलाके में शहरियों के हकूक का तहफ़ कानूनी खला से गुरेज बरतानिया की उसके मौजूदा वादों की अदायगी और आयरलैंड के साथ सरहद पर नरमी बरकरार रखना शामिल है। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि यूनियन में शामिल बकिया 27 रुकन ममालिक 6 माह में इस बात का फैसला कर सकते हैं कि आया मुस्तकबिल के ताल्लुकात के बारे में मुजाकरात की जाने बढ़ने से पहले अच्छी पेशरफ्त हुई है या नहीं। اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر موصل میں جاری لڑائی سے بچ کر بھاگنے والے افراد کی بڑی تعداد کی ضروریات کے لیے ان کی تنظیم کے پاس 8% فنڈنگ موجود ہے. واضح رہے کہ موصل سے شدت پسند دولت اسلامیہ کو نکال باہر کرنے کے لیے حکومتی فورسز کی جارحانہ کارروائی جاری ہے. اس طویل لڑائی سے کوئی 3.5 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی جانیں بچا کے نکلے ہیں اور پناہ کے متلاشی ہیں. اور شام میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے جنیوا میں امن مذاکرات کا حالیہ مرحلہ بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
سیروین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں تباہ کن بم دھماکہ ہوا ہے. 24 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. تفصیلات پروگرام میں شامل رہیں گی, لیکن آغاز سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی موجودگی کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر بیرون ملک چلے جانے والے 5 بلاگرز کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں تو ان کو وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر الیکٹرانک جرائم کے انسداد کے قانون میں ترمیم کر کے توہین مذہب اور رسالت کے قوانین بھی شامل کیے جائیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے مقدمے کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آج مختصر فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو حکم دیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر الیکٹرانک جرائم کے انسداد کے قانون میں ترمیم کر کے توہین مذہب اور رسالت کے قوانین کو شامل کیا جائے. کیس کی سماعت کرنے والے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے حکومت 1 ماہ کے اندر حکم نامے پر عمل درآمد کرے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر بیرون ملک چلے جانے والے 5 بلاگرز کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں تو ان کو وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں. انہوں نے حکم دیا کہ وزارت داخلہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے جو سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد کو مکمل طور پر ہٹانے کے سلسلے میں قدم اٹھائے. فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی یعنی پی ٹی اے ایسا جامع اور حساس میکنزم تشکیل دے جس کے تحت گستاخانہ مواد یا صفات کی نشاندہی ممکن ہو سکے تاکہ ان کے خلاف فوری کارروائی کی جا سکے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے مختصر فیصلے میں وزارت داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وزارت کے سیکرٹری متعلقہ اداروں یا افراد کا ایک پینل یا کمیٹی تشکیل دیں جو ایک ایسی جامع مہم شروع کر کے سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد زائل کرے, متعلقہ لوگوں کی شناخت کرے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. وزارت داخلہ کو ہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان غیر سرکاری اداروں کی نشاندہی کر کے قانون کے مطابق کارروائی کرے گی جس کا ایجنڈا ملکی یا غیر ملکی فنڈنگ سے پاکستان میں توہین مذہب اور فحاشی پھیلانا ہے. اس مقدمے میں مدعی سلمان شاہد ہیں, اسی لال مسجد کی انتظامیہ کا حصہ ہیں جس کے بارے میں بیشتر ماہرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والی طالبان کی حمایتی ہتھیاروں سے لیس اس مدرسے کی انتظامیہ آزاد کیوں ہے. یہ مدرسہ ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے. سلمان داعش کو پاکستان آنے کی دعوت دینے والے مولانا عبدالعزیز کے داماد ہیں. اس مقدمے نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے جس پر حکمران اور عوام سب منقسم ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سلمان شاہد نے کہا,
یہاں پر اب یہ کام کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی اپنے سرعام ویڈیوز آ کے ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے, ہم لوگ عدالت سے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس ان لوگوں کو جو بالکل سامنے آ گئے ہیں اور جو پاکستانی ہیں اور اسی طرح کچھ آئی ڈیز یہ کام کر رہی ہیں, آپ ان کا تعین کریں, ان کو بلاک کریں, اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہے وہ ایکشن لیں.
گستاخانہ مواد والی 700 سے زائد ویب سائٹس کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے جن میں سے 500 سے زیادہ ویب سائٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے اور 3 افراد اسی جرم میں قید ہیں. وزارت مذہبی امور کو 6000 سے زیادہ شکایتی خطوط ملے تھے جن میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی موجودگی کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہ معاملہ شروع تب ہوا جب پاکستانی فوج کی پالیسی پر تنقید کرنے والے پاکستانی بلاگر ٹائیگرز لاپتہ ہو گئے اور عوام کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کی صورت میں خفیہ اداروں سے رابطے کرنے کے حکومتی بیان کے علاوہ حکومت نے تسلیم کیا کہ سوشل میڈیا پر ایک منظم کیمپین شروع کی گئی ہے جس کے تحت لاپتہ افراد پر توہین مذہب اور توہین رسالت کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لاپتہ ہونے والے بلاگرز کی چند ہفتوں بعد واپسی تو ممکن ہوئی مگر ان سنگین الزامات لگنے کے نتیجے میں ان کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا، جس کے بعد یہ سوال تواتر سے کیا جا رہا ہے کہ کہیں ریاست طاقتور میڈیم سوشل میڈیا پر اپنے اوپر تنقید کو روکنے کے لیے توہین مذہب کے الزامات کو استعمال تو نہیں کر رہی۔ توہین مذہب اور رسالت کے قوانین کے غلط استعمال سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود سیاستدان اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے معاملے میں بعض قدامت پسند گروہوں کے دباؤ کے رد عمل میں وزیر اعظم پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری پارلیمان ایکشن میں نظر آئی۔ اس سلسلے میں سماجی کارکن جبران ناصر کہتے ہیں،
آپ رسپانسبلٹی سب سے پہلے اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جس نے کوئی مخصوص قسم کا حلف لیا ہو، کوئی اتھارٹی سائن کی ہو۔ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کیا پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کا جنازہ اٹینڈ کیا ہے؟ کیا جماعت اسلامی کے سراج الحق وہاں نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ کیا نون لیگ کے وزارت مملکت برائے مذہبی امور نہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے؟ سب سے پہلے جب آپ بات کریں گی امینڈمنٹ کی، ریفارم کی، اس وقت پارلیمنٹ میں ہی وہ انسان ہوگا جس نے بلاسفیمی کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، جو آپ کے قتل کے لیے بات کرے گا، جو آپ پہ فتوی لگائے گا، جو آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس انداز میں کہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔
بعض ماہرین کے بقول چاہے سوشل میڈیا ہو یا معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی بات، ایوان اقتدار میں موجود سیاستدانوں کو اس بحث میں لیڈرشپ کا مظاہرہ کر کے ایسا حل نکالنا چاہیے جس کے نتیجے میں نہ صرف مؤثر قوانین بنے بلکہ معاشرتی رویوں میں بھی مثبت تبدیلی آئے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک گورنر پنجاب کے قاتل ممتاز قادری کو بعض شہری ہیرو مانتے رہیں گے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو سوشل میڈیا کے خلاف جاری کارروائی پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ارم عباسی نے قانون اور انصاف سے متعلق امور پر وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر ظفر اللہ سے بات کی اور پہلے معلوم کیا کہ ایسے حساس معاملات میں حکومت قائدانہ کردار کیوں نہیں ادا کرتی۔ بیرسٹر ظفر اللہ،
دونوں طرف سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو لبرل فاشیزم کے نام پر، جان بوجھ کے آزادی کے نام پر لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ بھی کسی تہذیب و دائرے میں رہنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو جرم ہو جائے اس کو قانون کو ہاتھ لے کے سزا لوگوں کو دینا چاہیے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔
دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو سمجھانے کا کام تو حکومت کا ہے۔ حکومت خود ہی اگر سینٹر سٹیج نہیں لے گی اور معاملات جو ہے جس کا جو مرضی آئے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو پھر یہی کیوس ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔
دیکھیے، حکومت تو یقیناً پرائم رسپانسبلٹی اس کی ہے، لیکن لیگل سائڈ، یہ چیزیں لیگل سے زیادہ سوشل اور کلچرل ویلیوز کا ایشو ہے بنیادی طور۔ اصل میں جب تک سماج میں ڈیسنسی نہیں آتی دونوں سائڈ پہ، رول آف لا میں لوگ نہیں جاتے تو مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ رہی ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ریگولیشن کی ہے۔
معاشرے کا جو ایک سوشل فیبرک ہوتا ہے اس میں تبدیلی لانا بھی حکومت کا ہی کام ہے۔ آپ کی حکومت کو سپریم کورٹ نے ایک رستہ بنا کے دیا تھا کہ آئے آپ بلاسفمی لاز پہ ڈبیٹ کریں، آپ کیوں نہیں کرتے یہ؟
دیکھیے، سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں کہا کہ ڈیبیٹ کریں، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس لاز میں کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جمہوری سینس یہ ہے، اب پاکستان میں بس کسی نے ایک مٹھی پر فنڈامنٹلسٹ ریڈیکل ہیں، وہ اپنا آرڈر ہمارے اوپر ٹھوسنا چاہتے ہیں، اور ایک لبرل فاشسٹ ہیں جو ہمارے اوپر اپنا آرڈر ٹھوسنا چاہتے ہیں، میجارٹی دونوں کے ساتھ نہیں۔
ٹویٹر پہ طالبان کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو کہ عرصے سے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے ایکسٹریمسٹ اکاؤنٹس ہیں جن کو کوئی بند نہیں کر رہا، لیکن وہی لوگ اس اسٹیٹ کی دباؤ میں یا اسٹیٹ کی پولیسنگ کا شکار ہو رہے ہیں، جو کہ ڈسینٹ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ مختلف اوپینین دے رہے ہیں۔
یہ میرے خیال میں بالکل ہی یہ ایک نان فیکچوئل سی بات ہے۔ جو لوگ اسٹیٹ کو یا فوج کو یا کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان میں سے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ اغوا ہوئے اور آ گئے، ان کو کسی کو پھانسی نہیں لگایا گیا، ممتاز قادری کو ہم نے پھانسی پہ لگایا ہے۔
تو پھر ان کو ٹرائل کرنا چاہیے بجائے کہ آپ اس کو اٹھا کے غائب کر دیں۔
ان کو بھی کریں گے ٹرائل، نہیں اغوا اٹھانا تو کسی کو نہیں چاہیے، میں تو اوپنلی کہوں گا کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن ممتاز قادری کو ہم نے ٹرائل کرنے کے بعد سزا دی ہے۔ کہنا یہ چاہیے ایک سٹیٹ کا دباؤ لبرل فاشیزوں پہ کم اور مذہبی شدت پسندوں پہ زیادہ ہے، اور ایکسٹریم مثال آپ نے دی ہے ممتاز قادری، اگرچہ ان کا مزار ہے، ہم کس لا ضابطے اور پاکستان سے اس کو ہٹائیں؟
بٹ آپ کو، آپ یہ سمجھ رہے ہیں
انگلینڈ کے اندر، یوروپ کے اندر، آپ
ایک قاتل کو اگر آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں اپنے دل میں تو کتنا یہ آپ کے لیے پریشان کن بات نہیں؟
نہیں، ہمارے لیے بالکل پریشان کن۔ ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان میں تین طرح کے طبقات ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مذہبی انتہا پسند ہیں، ان کے خلاف، ان کی بعض شکلوں کے خلاف ہم نے ضرب عضب بھی کیا، ضرب عضب فساد بھی کر رہے ہیں، ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف لبرل فاشسٹ ہیں، جو لبرلزم کے نام کے اوپر جھوٹھی فسودہ قسم کی مغربی رسومات ہمارے اوپر ٹھوسنا چاہتے ہیں، اور تیسرا میجارٹی ہے جو آپ اور میں ہم درمیان میں.
بیرسٹر ظفر اللہ جو ہماری نامہ نگار ارم عباسی سے بات کر رہے تھے. عدالت نے اپنے فیصلے میں ان پانچ بلاگرز کا بھی ذکر کیا ہے جنہیں انٹرنیٹ پر گستاخانہ مواد شائع کرنے کے الزامات کا سامنا ہے. بعض حلقوں کا الزام ہے کہ ان لوگوں کو ریاستی اداروں نے غیر قانونی طور پر اپنی حراست میں رکھا تھا، لیکن حکومت اس الزام سے انکار کرتی ہے. بہرحال یہ لوگ تقریباً 3 ہفتے لاپتہ رہنے کے بعد لوٹے تھے، اور انہیں بھی لبرل فاشسٹ کہا گیا تھا. ان میں سے ایک وقاص احمد گوریا ہیں جو اس وقت ہالینڈ میں ہیں. میں نے ان سے رابطہ کیا اور پہلے پوچھا کہ عدالت کے فیصلے کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ اب پاکستان سے دور ہی رہیں گے.
فی الحال تو ہماری یہی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں ہم کر رہے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، اپنی زندگی جاری رکھیں، کیونکہ میرا ارادہ تھا پاکستان پرماننٹ واپس موو ہونے کا، تو ابھی فوری طور پر میں نہیں کروں گا. لیکن اس میں جو ہمیں پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ آج تک ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، صرف ایک ہمارے اگینسٹ پٹیشن تھی، وہ بھی آج کنکلوڈ ہو گئی، تو ہمارے خلاف آفیشلی اور لیگلی کوئی اوپن انویسٹیگیشن نہیں چل رہی ہے.
وقاص، آپ کو جب حراست میں رکھا گیا تو کس طرح کی تفتیش آپ سے ہوئی، اس کی نوعیت کیا تھی، اور یہ توہین مذہب کا معاملہ کب شروع ہوا آپ کے خلاف؟
اندر ہم سے مذہب یا توہین مذہب سے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا گیا، کیونکہ ہم جو سارے تھے ایک پیج چلا رہے تھے، اس کا نام تھا موچی، وہ فیس بک پر ابھی بھی موجود ہے. اس پر جو زیادہ تھی وہ تنقید سیاستدانوں، صحافیوں، فوج پر تھی، پولیٹیکل انٹروینشن ان کے اوپر، لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ کرمنل کہہ سکیں. جب ہم باہر آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے خلاف یہ اس طرح بلاسفیمی کا ایک الزام لگایا گیا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ ہمارے جانے کے 4-5-6 دن بعد شروع ہوا. سب سے پہلے پاکستان ڈیفینس پہ لگا، پھر عامر لیاقت وغیرہ شروع ہو گئے، لیکن ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا. تو ہمیں بالکل نہیں اندازہ تھا کہ جب ہم اندر تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں باہر آ کے پتہ چلا کہ یہ تو بلاسفیمی کا بھی ایک شور مچایا جا رہا ہے جس کا ہمیں اندر بالکل اندازہ نہیں تھا.
تو کس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جا رہے تھے، آپ سے کیا معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس دوران؟
ہم سے جو زیادہ سوالات تھے وہ یہی تھے کہ ہم کسی ایک مخصوص، کہہ لیں جسے آپ کہتے ہیں کوئی کوآرڈینیٹڈ کیمپین یا کسی کے ساتھ لنک کے ساتھ، تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح کا سوال اٹھتا ہے پاکستان میں. عام طور پہ تاثر ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں یا آپ پاکستان کے سوانگ کھا رہے ہیں کسی بھی چیز پالیسی کے اوپر، تو پہلا ایک تاثر اٹھتا ہے کہ آپ کسی دشمن ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. اینڈ دے وار پریٹی مچ کنوینس، وہ ذرا کنوینس تھے اس چیز پہ کہ شاید واقعی ہی ایسا ہے.
اچھا، یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیج ابھی بند نہیں ہوا ہے، تو کیا یہ ابھی اویلیبل ہے؟ اگر ویب سائٹ پر، اگر آپ کی ویب سائٹ پر کوئی جائے تو اس کو دیکھ سکتا ہے؟
بالکل دیکھ سکتا. فیس بک مجھ سے کوئی 75,000 یا 76,000 لائک ہیں، اس کو ہم آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پیج وہیں پہ موجود ہے.
یہ توہین مذہب کے الزامات پھر کس وجہ سے شروع ہوئے آپ کے خیال میں؟ اس کا ریزن کیا تھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیج پر ایسا کوئی مواد موجود نہیں ہے جو گستاخانہ مواد کے زمرے میں آتا ہو، تو پھر اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟
ہم مذہب پہ بات ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو مذہب پہ بات ہی نہیں کرتے تھے نا، ہم تو ایک پولیٹیکل سٹائر تھا، سیاسی مزاح تھا. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے ایک پیٹرن بن گیا ہے، جس کسی کو آپ نے ڈسکریڈٹ کرنا ہو، ڈسکریڈٹ کرنا ہو، عوامی حمایت لینی ہو، تو اس میں لوگ آپ پر توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں حامد میر کے واقعہ میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ آخر میں جیو کے اوپر بلاسفیمی کی ایف آئی آر کر دی گئی. تو میں یونائیٹڈ نیشنز تھا، وہاں پر بھی یہ بات ایسے ہی ڈسکس ہو رہی تھی کہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے جس میں بلاسفیمی لا کو اپنے کسی بھی عمل کی توجیہ کے لیے یا عوامی حمایت لینے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے ریاست. ہمیں بھی یہی لگتا ہے بالکل اپنے کیس میں.
اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ پر جو زیادہ تر مواد ہے اسے آپ سیاسی مزاح یا طنز کے زمرے میں رکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کا ظاہر ہے کہ نظریہ اس سے مختلف ہے، اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ تو تفتیش کے بعد ہی بات سامنے آئے گی، لیکن کیا آپ لوگوں کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بھی ایک حد تھی جسے پار کر دیا، کم سے کم زبان کے استعمال میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شاید زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا یا تھوڑا رواداری سے کام لینا چاہیے تھا؟
اگر میں اخلاقی طور پر دیکھوں تو مجھے نہیں لگتا. اگر ہم پاکستان کے سٹینڈرڈ سے دیکھیں، ہمیں کچھ خبریں مل رہی تھیں کیونکہ ایک سٹیزن جرنلزم کا ایک نیٹ ورک بن گیا تھا. ہمیں ان علاقوں سے بعض دفعہ خبر ملتی ہے جہاں پہ میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. ہمیں اگر تصدیق ہوتی تھی ہم درمیان میں لگا دیتے تھے، بلوچستان کی یا وزیرستان کی یا کہیں کی بھی، اور وہ ایک سرٹنلی نو گو ایریا ہے پاکستان کے لیے. اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ وہ کرمنل افینس ہے تو وہ اس کا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ غلط تھا. ہاں، ہم نے یہ حد ضرور کراس کی کہ وہ جو سیلف سینسرشپ ہے ہم نے وہ نہیں کی.
اچھا بس آخر میں مجھے یہ اور بتائیں کہ اس کریک ڈاؤن کے پیچھے کیا اور بھی کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جیسا آپ نے شاید خبروں میں پڑھا ہو کہ 700 کے قریب ویب سائٹس نشانے پر ہیں جن میں سے 565 کو بلاک کر دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجوہات کار فرما ہو سکتی ہیں؟
اگر آپ پچھلے ہفتے کی جج صاحب کی ڈیسیزن پڑھیں، فیصلہ پڑھیں یا اس ہفتے کا پڑھیں، پچھلے ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فائر وال بنانی چاہیے، ہر بندے کی ٹریفک مانیٹر ہونی چاہیے اور ایک وجیلنٹزم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ریاست وہ چائنا سے سیکھ رہی ہے لوگوں کی زندگیوں پہ نظر رکھنے کی۔ ایمانداری سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاسٹانی صرف ایک بہانہ ہے ایک عوامی حمایت لے کر وہ کام کرنے کا، ورنہ اس پر بہت شور اٹھے اگر آپ چائنا جیسی سنسیشن پاکستان میں کر دیں، کیونکہ ہمارے یہاں ریزیلینس زیادہ ہے، لوگ زیادہ اس چیز پہ بولتے ہیں اور لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اتنی آسانی سے، اور میرے خیال میں اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ ابھی اس ایشو کے کوئی بندہ نہیں بولا کہ دیکھو یار یہ بالکل غلط ہے، تو انہیں مطلب کہ کوئی بندہ حمایت نہیں کرتا، لیکن جب بلاسفیمی کا نام آ گیا تو کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نہیں بول رہی، کوئی بندہ نہیں بول رہا کہ یہ سینسرشپ کیا طریقہ ہے، ریاست کو بالکل ان لوگوں کو ٹریک کرنا چاہیے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی سب کی بھی آزادی چھین لی جائے۔
یہ تھے بلاگر وقاص احمد گورایا۔ اس خبر کے بارے میں مزید تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ کا رخ کیجیے، پتہ آپ کو معلوم ہی ہے، bbcurdu.com۔ سوشل میڈیا کا یہ ذکر جاری رکھتے ہیں لیکن انڈیا سے، جہاں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوانوں کو اکسانے کے لیے پاکستان سے سرگرم گروپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور ان گروپوں کو پاکستان کی سرپرستی حاصل ہے۔ وہ نوجوانوں کو ان مقامات پر جمع ہونے کے لیے اکساتے ہیں جہاں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہو۔ حال ہی میں ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے ہیں اور ان میں کئی نوجوانوں کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے صلاح الدین۔
انڈیا کی پارلیمان میں جمعے کے روز بعض ارکان نے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بعض عام شہریوں کی ہلاکت سے متعلق سوالات پوچھے تھے۔ اس کے جواب میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کچھ نوجوان عسکریت پسندوں کی مدد کرنے کے لیے اس جگہ جمع ہو کر پتھر بازی کرتے ہیں جہاں انکاؤنٹر ہو رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے بھی پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایسے لوگوں کو ان مقامات پر جمع کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔
کشمیر کا نوجوان جو بھی اسٹون پیلٹنگ کرتا ہے، وہ کچھ ایسی فورسز ہیں اور وہ بھی فورسز پاک اسپانسرڈ ہیں جن کے دوارا وہ گمراہ کیا گیا ہے، ان کے دوارا برابر بھارت کو ڈسٹربلائز کرنے کی اس پرکار کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کچھ ایک گروپ ہے ایسا سوشل میڈیا کے مادھیم سے ڈفرینٹ اپلیکیشن کا پریوگ کر کے یہ برابر بھیڑ کو اکٹھا کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ گروپ جو سوشل میڈیا کو آپریٹ کرتا ہے وہ پاکستان میں ہی استھت ہے۔
انڈین وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے تشدد کے لیے پاکستان پر الزام عائد کیا اور کہا کہ پاکستان جن دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے وہ پورے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترمول کانگریس کے ایک رکن پارلیمان نے جب اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ وادی کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں اور حکومت کو اس سے متعلق اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پر وزیر داخلہ نے کہا کہ انڈین سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف اسی طرح کارروائیاں کر رہے ہیں جس طرح کرنی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈیا کو اس میں کامیابی ملے گی۔
جہاں تک آتنکواد کا سوال ہے، آتنکواد سے جیسے نپٹنا چاہیے ویسے آتنکواد سے ہمارے سینا کے اور سرکشا کے جوان نپٹیں گے۔ سینا کے سرکشا کے جوان نپٹ رہے ہیں اور آگے بھی نپٹیں گے کہ نشچت روپ سے اس میں ہم کو کامیابی حاصل ہوگی۔
کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمان کے سی وینو گوپال نے بھی کشمیر کی کشیدہ صورتحال کا ذکر کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے جو وفد کشمیر بھیجا گیا تھا وہ اس میں شامل تھے اور ان کے بقول وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ برس جولائی میں مسلح جنگجو برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے احتجاج کی ایک لہر پھیل چکی ہے۔ گزشتہ سال سے ہی کشمیر میں مسلح تصادموں کے دوران محصور شدت پسندوں کو بچانے کے لیے احتجاج کرنے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ایسے مظاہروں کے دوران اب تک کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈیا کی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو لوگ فوجی آپریشن میں حائل ہوں گے انہیں شدت پسندوں کا معاون تصور کیا جائے گا، لیکن گراؤنڈ پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ صلاح الدین، بی بی سی، دلی۔
آئیے بنگلہ دیش کا رخ کرتے ہیں، جہاں پولیس کا کہنا ہے کہ جن مشتبہ اسلامی شدت پسندوں کا سیکورٹی فورسز نے محاصرہ کر رکھا تھا انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا ہے اور اس واقعے میں ایک بچے سمیت 8 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ سلیم قاضی سے۔
یہ مشتبہ شدت پسند گزشتہ 2 روز سے شمال مشرقی شہر سلہٹ کے مولوی بازار کی ایک عمارت میں مورچہ بند تھے۔ پولیس حکام نے روزنامہ ڈیلی سٹار کو بتایا کہ جب شدت پسند فرار ہونے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ایک دستی بم سے دھماکہ کیا۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک مقامی جہادی گروہ کے ارکان بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق بم کو ناکارہ بنانے والا دستہ جب گرینیڈز اور بموں کو ناکام بنانے کے بعد شدت پسندوں کے ٹھکانے میں داخل ہوا تو اسے وہاں لاشیں پڑی ہوئی ملی۔ اخبار کے مطابق مذکورہ عمارت کے احاطے میں سیکیورٹی فورسز کے داخل ہونے تک وہاں سے مستقل فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ ایک بچہ اس تشدد کی زد میں کیسے آیا۔ ڈھاکہ میں بی بی سی کے نامہ نگار ولی الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی علاقے میں ہی مشتبہ شدت پسندوں کے ایک اور ٹھکانے کا بھی پتہ چلا ہے، جس کا سیکیورٹی فورسز نے بدھ کے روز سے ہی محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس دوران مشرقی شہر کومیلا میں بھی ایک عمارت پر سیکیورٹی فورسز کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جس میں چھپے ہوئے شدت پسندوں کو فوری طور پر باہر نکالنے کے لیے کسی بھی وقت کاروائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سلیم قاضی پیش کر رہے تھے۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانس۔
پاکستان سپر لیگ اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث کرکٹر خالد لطیف پر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے پر انہیں بتایا گیا کہ وہ پی سی بی کے اینٹی کرپشن کوڈ کی 6 شکوں کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ خالد لطیف کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 5 مئی تک کی مہلت دی گئی ہے، جبکہ پی سی بی ان کے خلاف شواہد 14 اپریل تک ٹریبیونل کے سامنے پیش کر دے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا T20 انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا۔ 4 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ برج ٹاؤن میں ہونے والا پہلا T20 پاکستان نے 6 وکٹوں سے جیتا تھا اور گزشتہ روز ہونے والے دوسرے میچ میں بھی پاکستان نے 3 رنز سے فتح اپنے نام کی۔ ویسٹ انڈیز کے کوچ سٹیورٹ لا کا کہنا ہے کہ اس میچ میں ان کے بیٹسمین نے شاداب خان کو وکٹیں تحفے میں دیں۔ شاداب نے 4 اوورز میں 14 رنز کے عوض 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان میں 2 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے کی دعوت مسترد کر دی ہے۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے کامیاب انعقاد کے بعد پی سی بی نے ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے سلسلے میں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تھی۔ فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے تجویز پیش کی ہے کہ 6 نیشن پلے آف ٹورنامنٹ کرایا جائے، جس میں 2 ٹیمیں 2026 کے عالمی ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر سکیں۔ یہ ورلڈ کپ 32 کے بجائے 48 میچز کا ہوگا، جس کی منظوری فیفا کے صدر پہلے ہی دے چکے ہیں اور اس کی توثیق 9 مئی کو دی جائے گی۔ میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں برطانیہ کی یوہانا کونٹا نے خواتین کے سیمی فائنل میں 7 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی چیمپئن وینس ولیمز کو شکست دے دی ہے۔ انہوں نے اپنا میچ 6-4 اور 7-5 سے جیتا اور پہلی برطانوی ٹینس پلیئر ہیں جو میامی اوپن کے فائنل میں پہنچی ہیں، جہاں وہ کیرولائن وازنیاکی کا سامنا کریں گی، اور اگر کونٹا یہ ٹائٹل جیت جاتی ہیں تو ورلڈ ٹینس رینکنگ میں 7ویں نمبر پر آ جائیں گی۔
پاڑا چنار میں تباہ کن بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ بسانے کو ہے۔ اس کے علاوہ سنیے گا کہ کیوں بند ہوا ہے دلی کا ایک مشہور پکچر ہال، اور پیش کریں گے ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ لیکن پروگرام کے نصف میں آپ سنتے ہیں خبروں کی سرخیاں، جو پیش کر رہی ہیں اسلام آباد سے شمائلہ خان۔
پاکستان
پاکستان کے شہر اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے مقدمے میں حکم دیا ہے کہ حکومت ایک ماہ کے اندر الیکٹرانک جرائم کے انسداد کے قانون میں ترمیم کر کے توہین مذہب اور رسالت کے قوانین بھی شامل کرے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں آج خواتین کی امام بارگاہ کے نزدیک بم دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے تنظیم کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یورپی یونین نے برطانیہ کی یونین سے علیحدگی کے عمل کی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں، جس میں تصفیہ طلب مسائل سے پہلے تجارتی مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آسٹریا نے 18 سال سے کم عمر کے تمام افراد پر اگلے سال سے تمباکو نوشی پر پابندی لگانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں آج صبح خواتین کی ایک امام بارگاہ کے نزدیک بم دھماکے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے بعد علاقے کے لوگوں نے اپنے عزیزوں کی میتیں پولیٹیکل انتظامیہ کے دفتر کے سامنے رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا، جو آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
دھماکہ آج صبح کوئی 10:45 پر پاڑا چنار کے مرکزی بازار میں خواتین کی امام بارگاہ کے قریب ہوا۔ پاڑا چنار سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ حملہور نے بارود سے بھری گاڑی بجلی کے کھمبے سے ٹکرا دی، جس سے دھماکہ ہوا اور قریب دکانیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں۔ کرم ایجنسی سے منتخب رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری پاڑا چنار میں موجود تھے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جس مقام پر دھماکہ کیا گیا ہے وہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے جو خریداری کے لیے آتے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر پاڑا چنار ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال سے حکام نے بتایا کہ کل 100 سے زیادہ زخمی ہسپتال لائے گئے، جن میں کچھ ایسے تھے جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے مطابق 2 ہیلی کاپٹر پاڑا چنار بھیجے گئے، جہاں سے 20 شدید زخمیوں کو پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ ساجد حسین توری کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حملہور مرکزی امام بارگاہ تک جانا چاہتا تھا، جہاں جمعہ نماز کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
یہ تو ہمارا روزمرہ زندگی بن چکی ہیں دھماکوں کے ساتھ، آخر کیا ہوگا؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ حیثیت ممبر قومی اسمبلی ہماری تو کچھ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے مطلب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جواب دیں۔ مین چیز یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار گورنر سے لے کر پولیٹیکل ایجنٹ تک، بلحسان سے لے کر کرنل تک، سارے کرم کی جو کرنل ہے سارے ان کے ذمہ دار ہیں اس دھماکے کے، اور ان کو کچھ بھی نہیں لگتا۔ جب لوگ شہید ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارے مطلب غریب لوگ ہیں، سارے مطلب ریڈی چلانے والے سارے دکاندار اس میں مطلب شہید ہو چکے ہیں، ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے احتجاج کیا اور پولیٹیکل انتظامیہ کے کمپاؤنڈ کی جانب جا رہے تھے، جس پر انتظامیہ کے حکم پر فائرنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے مقامی لوگوں نے پولیٹیکل انتظامیہ کے کمپاؤنڈ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا ہے۔ مقامی رہنما شبیر ساجدی نے بتایا کہ 23 میتیں یہاں رکھی گئی ہیں، اور مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اس حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے۔
یہ جو جنازے ہیں یہ ہم اس وقت تک رکھیں گے جب تک افراد جو ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور ان کو گرفتار کر کے ان کو کیسے کردار تک نہ پہنچایا جائے۔ اور دوسری، انہوں نے جو زیادتی کی ہے، یہ لوگ جو لڑکے جو لوگ ہمارے نکلے بازار میں احتجاج کرنے کے لیے، تو ایف سی نے ان کو سارے حکم دیے، تو اس میں ہمارے 6 بندی جو ہے وہ بس میں ہو چکے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک قسم کی زیادتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس دھرنے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہ سب انتہائی غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ گستاخانہ مواد کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ 2 ماہ پہلے یعنی 21 جنوری کو بھی پاڑا چنار کی سبزی منڈی میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد شدت پسند تنظیم داعش کی جانب سے اس علاقے میں پیمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ پاڑا چنار سمیت دیگر چند ایک علاقوں میں مزید حملے کیے جائیں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ذیلی عدالتوں کی آسامیوں میں زونل کوٹا ختم کرنے کے فیصلے کو وکلا نے مسترد کرتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ اگر واپس نہیں لیا گیا تو وہ عدالتوں کے بوائیکاٹ پر مجبور ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
بلوچستان میں طویل عرصے سے ماتحت عدالتوں کی آسامیوں پر تقرریاں اوپن میرٹ کی بجائے زونل کوٹے کے مطابق ہوتی رہی ہیں, لیکن کچھ عرصہ قبل ماتحت عدالتوں میں سیشن ججوں اور قاضیوں کی بعض آسامیوں کے حوالے سے جو اشتہارات دیے گئے ان میں زونل کوٹے کو ختم کر دیا گیا ہے. بلوچستان کے سینئر وکیل کامران مرتضی ایڈوکیٹ کا اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہنا تھا,
اب یہ پوسٹیں اگر میرٹ پہ فل ہو تو پھر ظاہر ہے پھر ساری کی ساری پوسٹیں سارے کے سارے لوگ کوئٹہ سے آ جائیں گے اور باقی ریمیننگ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے ان کی حق تلفی ہوگی. اور وہ جو ایک آرٹیکل 27 کے پیچھے جو ایک سینس تھی, ایک سوچ تھی, جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ لیس ڈیولپڈ ایریاز کو بھی ایٹ پار لایا جائے باقی ملک کے حصوں کے, تو اس کی وائلیشن ہوگی.
ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے وکلا میرٹ کے خلاف نہیں, لیکن میرٹ سے پہلے کوئٹہ شہر اور بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں تعلیمی سہولیات کے حوالے سے جو بہت بڑا فرق موجود ہے اس کا خاتمہ کیا جائے.
مگر اگر جب تک ایجوکیشنل لیول جو ہے نا وہ تمام شہروں کا پورے بلوچستان کا ایک برابر نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کوٹا جو ہے نا وہ بہت لازم ہے. مگر مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ ایک پہیا جو ہے ٹریکٹر کا ہے, دوسرا پہیا رکشے کا ہے, تو وہ برابر نہیں ہو پاتا. وہ جب بھی وزن آتا ہے تو ہم پہ آتا ہے, اور جب بھی فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس طرف فائدے کی بات جاتی ہے.
وکلا نے بتایا کہ وہ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ بے انصافی برداشت نہیں کریں گے. اگر زونل کوٹے کے سابق فیصلے کو بحال نہیں کیا گیا تو سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے.
جن علاقوں کا, جن ریسپیکٹیو علاقوں کا حق بنتا ہے ان کو نہ دیا گیا اور اس کو اپنی مرضی سے فل کرنے کی کوشش کی, تو ہم جو ہے وہ پھر ایکشن لے لیں گے, اس پہ راس اقدام کریں گے, پھر ہم الٹیمیٹلی کورٹس کے بند کرنے کی طرف جائیں گے. پھر کورٹس اس طرح سے نہیں چلیں گی جس طرح سے یہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی حق تلفی ہو, انٹیریئر بلوچستان کی حق تلفی ہو.
کامران مرتضی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ زونل کوٹے کو مزید 20 سال کے لیے بحال رکھنے کے لیے ایک آئینی درخواست بھی دائر کی گئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹنا اب امریکی حکومت کی اولین ترجیح نہیں ہے. نکی ہیلی نے جمعرات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی امریکی انتظامیہ کی پالیسیوں کے برعکس اب ہم بشار الاسد پر توجہ نہیں دے سکتے. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ عمر آفریدی پیش کر رہے ہیں.
انہوں نے جمعرات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا پچھلی امریکی انتظامیہ کی پالیسیوں کے برعکس اب ہم بشار الاسد پر توجہ نہیں دے سکتے. ہمارے لیے یہ اہم نہیں کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ کس طرح اسد کو ہٹائیں, بلکہ اب ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ کس طرح کس گروہ کے ساتھ کام کیا جائے جس سے شام کے عوام کی مشکلات آسان ہوں. یہ تھے نکی ہیلی کے الفاظ. سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں امریکہ نے کہا تھا کہ بشار الاسد کو ہٹانا ضروری ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بشار الاسد سے جنگ کرنے والے باغیوں کا ساتھ بھی دیا تھا. بی بی سی کی نامہ نگار باربرا پلیٹ نے کہا ہے کہ نکی ہیلی نے برملا جس بات کا اعتراف کیا ہے وہ امریکی حکومت کی حالیہ پالیسی ہے. ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعرات کو اپنے دورہ ترکی کے دوران کہا کہ بشار الاسد کے مستقبل کا فیصلہ شام کی عوام کرے گی. شام میں حزب اختلاف کی ایک نمائندہ فرحہ العطاسی نے نکی ہیلی کے بیان پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ متضاد پیغامات دے رہا ہے. ان کا کہنا تھا, ہم نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا بیان سنا جو کہ ریکس ٹیلرسن کے اس بیان کے بالکل برعکس تھا جو انہوں نے ترکی میں آج دیا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بشار الاسد کا عبوری دور میں کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ تھے فرح العطاسی کے الفاظ. شام کے صدر بشار الاسد نے نومبر میں کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی ہوں گے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آفریدی. اور آگے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو ایک جھلک اپنی ویب سائٹ کی دکھاتے چلیں. پتہ آپ کو معلوم ہی ہے, bbcurdu.com. اس وقت ٹاپ سٹوری ہے, ٹھوس شواہد ہیں تو 5 بلاگرز کو وطن واپس لایا جائے. یہ خبر سوشل میڈیا پر گستاخانہ مفاد شائع کرنے کے سلسلے میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 5 بلاگرز اچانک لاپتہ ہو گئے تھے اور اسی کے بعد ایک یہ کڑی ہے کہ جو معاملہ عدالت میں پہنچا ہے، عدالت نے کہا ہے کہ اب ایک مہینے کے اندر نیا قانون بھی وضع کیا جائے تاکہ گستاخانہ مواد کی اشاعت جو ہے سوشل میڈیا پر اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، پاڑا چنار ہلاکتیں 24، انتظامیہ کے خلاف مظاہرے، گجرات میں نیا قانون ایک وضع کیا گیا ہے، اس کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ گوکشی کے بارے میں ہے، اور گائے کا گوشت بھی اگر آپ کے پاس ملے تو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، پرانے قانون میں صرف 7 سال کے لیے آپ کو جیل جانا پڑتا، تو بس ذرا ہوشیار۔ بنگلہ دیش کا پاکستان میں T20 سیریز کھیلنے سے انکار، یہ خبر بہت پڑھی جا رہی ہے، میں اس کو کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ جولائی سے پہلے کھیلی جانے والی 2 میچوں کی T20 سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے کامیاب انعقاد کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو دعوت دی تھی۔ کرک انفو جو کرکٹ کی خبروں سے متعلق ویب سائٹ ہے، اس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز کمیٹی کے چیئرمین جلال یونس نے جمعے کو ڈھاکہ میں یہ بتایا کہ اب یہ سیریز نہیں ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے، پتہ آپ کو معلوم ہی ہے، bbcurdu.com۔ اور اب کچھ خلائی ٹیکنالوجی کا ذکر۔ امریکہ میں خلائی ٹیکنالوجی کی نجی کمپنی اسپیس ایکس نے ایک ایسا سنگ میل حاصل کیا ہے جس سے خلا میں مشن بھیجنا بہت سستا اور آسان ہو جائے گا۔ کمپنی نے پہلی مرتبہ کامیابی کے ساتھ ایک ہی راکٹ کو دوسری مرتبہ خلائی مشن کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد یہ راکٹ بحفاظت دوبارہ زمین پر لوٹ آیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
خلا کی تسخیر کے لیے کام کرنے والے ادارے اسپیس ایکس نے گزشتہ روز کیلیفورنیا سے فالکن 9X استعمال شدہ راکٹ کو دوبارہ خلا میں بھیجنے کا کامیابی سے تجربہ کیا ہے۔ کیلیفورنیا کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کی جانب سے یہ تجربہ کرنے کا مقصد راکٹ کے استعمال شدہ حصوں کو بار بار استعمال کے قابل بنانا ہے۔ عام طور پر جو راکٹ خلا میں بھیجے جاتے ہیں ان کے حصے تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتے، جبکہ اسپیس ایکس نے استعمال شدہ راکٹ کا دوبارہ استعمال کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے چیف ایگزیکٹو ایلن مسک کا کہنا ہے کہ یہ واقعی ایک عظیم دن ہے، نہ صرف اسپیس ایکس کے لیے بلکہ خلائی صنعت کے لیے، کیونکہ ایک ایسی بات کو ممکن ثابت کیا گیا ہے جس کے بارے میں کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ناممکن ہے۔
Now, our aspiration will be zero hardware changes, reflight in 24 hours. The only thing that changes is
اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی ہارڈ ویئر تبدیلی کے بغیر 24 گھنٹے میں دوبارہ پرواز بھریں۔ واحد چیز جو تبدیل ہوگی وہ ایندھن ہوگا۔ ہم شاید اس سال کے آخر میں یہ کر لیں گے، لیکن اگر اس سال نہیں تو مجھے پورا اعتماد ہے کہ اگلے سال ہم ایسا کر لیں گے۔
Incredibly exciting and inspiring that we'll look forward to.
Elon Musk نے مزید کہا کہ استعمال شدہ راکٹ کا فوری اور مکمل دوبارہ استعمال حقیقت میں خلا تک رسائی میں نہایت اہم ہے، اور دوسری خلاؤں میں زندگی، دوسرے سیاروں پر مخلوقات اور ایک ایسے مستقبل تک رسائی ہے جو یقیناً بہت پرجوش ہے۔
It's an amazing day, I think, for space as a whole, for the space.
آج ہمارے لیے ایک لاجواب دن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آربٹ کلاس بوسٹر کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں، جو راکٹ کا سب سے مہنگا حصہ ہے۔ یہ خلائی سفر کی دنیا میں ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا۔ ایسا کرنے میں ہمیں 15 سال لگ گئے۔ اس میں ہم نے مشکل اقدامات کیے، لیکن آج میں بہت فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسپیس ایکس ٹیم نے خلائی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔
لگزمبرگ کی سیٹلائٹ کمپنی SES نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام خلائی سفر کے اس نئے دور میں اہم ثابت ہوگا۔ خلائی فرم اسپیس ایکس اپنے تجربے کے ذریعے دوبارہ استعمال کے قابل راکٹوں اور سستے نجی خلائی سفر کا ایک نیا دور شروع کرنے کی کوششوں کا آغاز کر چکی ہے، اور یہ تجربہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ کمپنی پہلے بھی اپنے فالکن 9 راکٹ کے ذریعے سامان بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک پہنچا چکی ہے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ نازیہ گلزار پیش کر رہی تھیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی کے کناٹ پلیس میں واقع مشہور سینما ہال ریگل آج سے بند ہو رہا ہے۔ گزشتہ 84 برس سے یہ سینما ہال عام و خاص کی تفریح کا مرکز رہا، لیکن شاید پرانے انداز میں چلنے والے سینما گھروں کے لیے جگہ اب تنگ ہو گئی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہ جانے کتنی عظیم فلمی ہستیوں کی یادیں ریگل سے وابستہ ہیں۔ آج رات اس میں آخری شو ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ تاریخی سینما ہال بند ہو جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے صلاح الدین۔
بابی، سنگم اور ستیم شیوم سندرم جیسے فلموں کا پریمیئر ریگل سینما میں ہی ہوا تھا۔ اداکارہ زینت امان اور ششی کپور کے ساتھ یہاں جو کچھ بھی دلچسپ واقعات پیش آئے وہ سب اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ دارالحکومت دلی کے مرکز کناٹ پلیس میں ریگل سنیما ایک لینڈ مارک رہا ہے، لیکن ملٹی پلیکسز کے دور میں دہلی کے سبھی سنگل اسکرین سنیما ہال یکے بعد دیگرے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ 84 برس قدیم دہلی کا یہ تاریخی ریگل سنیما بھی اسی فہرست میں اب ایک نیا نام ہے۔ ریگل سنیما اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا اور نہ جانے کتنی عظیم فلمی ہستیوں کی یادیں ریگل سے وابستہ ہیں۔ راج کپور تو ریگل کو اپنا لکی تھیٹر مانتے تھے اور اپنی فلموں کا پریمیئر اسی تھیٹر میں اکثر کیا کرتے تھے۔ سنیما ہال کے اکاؤنٹنٹ مینیجر اے ایس ورما گزشتہ 40 برسوں سے ریگل سے وابستہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ راج کپور اپنی فلم کے پریمیئر سے قبل ہال میں پوجا کیا کرتے تھے۔
پریمیئر کیریٹی پریمیئر ہوا کرتا تھا، اس کے بعد میں جب وہ ان کا بیٹے آنے لگے راج کپور صاحب، مطلب ان کی جو بھی پکچر آتی تھی سب سے پہلے آر کے بینر کی پکچر یہیں آیا کرتی تھی، اور بہت ساری کاسٹیں یہیں آتی تھیں۔ مرزا امیتابھ بچن بھی آئے ہیں یہاں پہ، آنند پکچر تھی وہ بھی آئے ہیں یہاں پہ، اندرا گاندھی جی، اٹل بہاری واجپئی جی، یہ سب یہاں آیا کرتے تھے۔
سن 1932 میں بننے والا ریگل سنیما جمعے کو الوداع کہہ رہا ہے، اس میں آخری شو آج رات کو ہوگا۔ ریگل سنیما ہال میں 660 سیٹیں تھیں اور روزانہ تقریباً 4 شو چلا کرتے تھے۔ اس سنیما ہال کو اب 4 اسکرین والے ملٹی پلیکسز میں بدلنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ صلاح الدین، BBC دلی۔
بس یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریگل سنیما دلی میں BBC کے دفتر سے بہت قریب ہے، اور مشکل سے 5 منٹ کی واک ہے، اور جیسا ہر اتوار ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے، بس وہ بھی آنے کو ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔
شاداب خان آپ کے 4 اوور کے سپیل میں وہ سارا میچ کا پاسا ہی پلٹ دیتے ہیں،
اور ایسے ٹائم پہ وہ چاہیں گے کہ ششانک منوہر کا جو ایکسپیرینس ہے ان کو گائیڈ کرے۔
اگر 18 کا ہمارا ختم ہو رہا ہے مینڈیٹ، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا۔
جو ینگ جنریشن ہے ان کو پلیٹ فارم ملے تاکہ وہ جا کے پاکستان کا نام روشن کرے۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں واضح فرق، شاداب خان ICC بگ 3 ختم کرنے کے لیے کوشاں، لیکن بھارت سب سے بڑی رکاوٹ۔ شہریار خان نے PCB سے جانے کا فیصلہ کر لیا، اور کیا PSL جیسی لیگ فٹ بال میں بھی ممکن ہے؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے دونوں T20 انٹرنیشنل جیت کر 4 میچوں کی سیریز جیتنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، اور کل اس کی کوشش ہوگی کہ تیسرا میچ بھی جیت کر سیریز اپنے نام کر لے۔ دونوں میچوں میں ایک ہی بات مشترک نظر آئی، شاداب خان۔ اس نوجوان لیگ اسپنر نے پہلے میچ میں 3 اور دوسرے میچ میں 4 وکٹیں حاصل کر کے میزبان بیٹسمینوں کو حواس باختہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بیٹنگ پر ضرور سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ خصوصاً ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس پر بڑے زور شور سے ٹیم میں واپس آنے والے کامران اکمل اور احمد شہزاد کی کارکردگی۔ میں نے دونوں میچوں کے تجزیے کے لیے ویسٹ انڈیز میں موجود سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس وقت ہر طرف شاداب خان کا ہی ذکر ہے، کیا کہیں گے آپ؟
میرا خیال ہے کہ ڈفرنس بٹوین دی سائیڈ، ان دونوں سائیڈز میں یہی ڈفرنس آیا کہ شاداب خان نے جب بالنگ کی ہے، ایون ان کی فیلڈنگ میں جب وہ آئے ہیں یا بالنگ اسپیشلی جب انہوں نے کی ہے تو ڈفرنس کریٹ کیا، اور ابھی تک ویسٹ انڈیز ان کو سمجھ نہیں پائے۔ گوگلی میرا خیال ابھی تک پک نہیں ہوئی۔ اس میچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ شاید یہ میچ ویسٹ انڈیز جیت جاتا اگر شاداب خان وہ اوورز نہ کرتا، 4 وکٹیں اور ایسی بالنگ کر رہا ہے کہ بالکل ان کو کوئی کلو ہی نہیں ہے کہ کس طرح بال جا رہا ہے، اور اس سے ساری ان کی بیٹنگ کا مومنٹم کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ جتنے بھی وہ رنز بناتے ہیں وہ ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاداب خان آ کے 4 اوور کے سپیل میں وہ سارا میچ کا پاسا ہی پلٹ دیتے ہیں۔
بازید خان سے میرا اگلا سوال پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ سے متعلق تھا کہ اس میں کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آ رہی۔
اگر پاکستان بری بیٹنگ کر رہی ہے تو ویسٹ انڈیز اس سے بری بیٹنگ کرتی ہے، اگر پاکستان کی فیلڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو ویسٹ انڈیز نے اس دفعہ تو ان سے زیادہ خراب فیلڈنگ کی ہے۔ حسن علی نے آج اوور آخری اوور میں ہیلڈ ہز نرو اور وہ میچ جتایا ہے، لیکن اوور آل اگر پاکستان کی بولنگ دیکھی جائے تو وہی ڈفرنس نظر آ رہی ہے ان دا سائڈز۔ ایون کہ آج ویسٹ انڈیز ٹاس جیتا اور کافی حد تک کنٹرول کر لیا پاکستان کی بیٹنگ کو، اور کافی حد تک ایون جب سیمیولز بیٹنگ کر رہا تھا تو لگ ایسے رہا تھا کہ شاید ویسٹ انڈیز یہ میچ جیت جائے، لیکن کیونکہ شاداب نے وہ 4 اوور ایسے کیے اور 4 وکٹیں اور ایک میڈن بیچ میں سارا میچ پلٹ دیا، اس کے بعد بھی ویسٹ انڈیز نے ٹرائی ضرور کیا لیکن ہمیشہ وہ تھوڑا سا 10-15 رنز پیچھے رہے، اور یہ سلسلہ میرے خیال یو اے ای سے بھی چل رہا ہے کہ جب بھی ویسٹ انڈیز نے چیز کیا یا بیٹنگ پہلے کیا تو ہمیشہ ایسے لگا کہ 20 رنز کم ہے، چیز کر رہا ہے تو ہمیشہ لگا ہے کہ 10-15 رنز پیچھے ہیں۔
بازید خان سے میرا آخری سوال تھا کہ کیا ویسٹ انڈین ٹیم 2 میچز ہارنے کے بعد سیریز برابر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ یہ پرفیکٹ پرفارمنس ہے فرام پاکستان، لیکن ویسٹ انڈیز کے لیے ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کافی ہے، ان کی بولنگ اٹیک کافی ہے اور ان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں وہ اس وقت فارم اور کوالٹی وائز وہ ویسٹ انڈیز سے زیادہ بہتر ہے۔ ویسٹ انڈیز کیا کرے گی اگلے میچ میں، کس طرح یہ کاؤنٹر کرے گی، کس طرح شاداب خان کا تھریٹ اب وہ کاؤنٹر کریں گی، یہ دیکھنے کو ہے۔ مگر ٹی ٹوینٹی مطلب 2-3 اوور کا گیم ہے، میچ چینج ہو جاتا ہے، لیکن اگر 4 اوور آپ کسی بولر کے بالکل انڈر پریشر ہو کے کھیلتے ہیں تو بہت حد تک ایک میچ دوسری ٹیم کی طرف چلا جاتا ہے۔
آئی سی سی کے چیئرمین ششانک منوہر کی جانب سے اپنا استعفی واپس لیے جانے کے بعد آئندہ ماہ آئی سی سی کے اجلاس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ششانک منوہر آئی سی سی کا جو نیا آئین تیار کرا چکے ہیں اس میں سب سے اہم نقطہ بگ 3 کی اجارہ داری کا خاتمہ ہے، لیکن بھارت اور سری لنکا دونوں کو نیا آئین قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب بی سی سی آئی کو اچانک پاکستان سے کھیلنا یاد آ گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ نے اس امکان کو فوراً ہی رد کر دیا۔ تمام صورتحال پر دلی سے آدیش کمار گپتا۔
اس مہینے کھیل کے میدان کے باہر بہت کچھ ایسا ہوا جس پر بھروسہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے۔ اب بی سی سی آئی یعنی انڈین کرکٹ کنٹرول بورڈ کو ہی لیجئے، جو برسوں سے پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ دونوں پڑوسی ملک دبئی میں ٹیسٹ، ون ڈے اور 2020 سیریز کھیلیں۔ حالانکہ موجودہ سرکار کا ارادہ اسے منظوری دینے کا نہیں دکھتا۔ کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کہتے ہیں،
میرا ماننا یہ ہے کہ اگر پوٹ ہو دو دیشوں کے بیچ، بھلے ہی ان کے سیاستی یا راجنیتک ریلیشن اتنے اچھے نہ ہو، تو اس سے سیٹلمنٹ یا ایک جو کمپرومائز جو ہوتا ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سپورٹنگ ریلیشنز بنے رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ بگڑتے رہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پوری کوشش ہونی چاہیے اور دونوں ہی بورڈز کو अपनी अपनी गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि कहीं भी किसी तरह ये सीरीज हो, भले ही इंडिया में ना हो या पाकिस्तान में ना हो, अगर न्यूट्रल वेन्यू में भी हो।
तो इंडो पाक क्रिकेट सीरीज सरकार की मर्जी की मोहताज। वैसे क्रिकेट की हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक नहीं कई मर्तबा रिटायर होने का ऐलान किया लेकिन बाद में खेलते हुए भी नजर आए। ऐसे में अगर दुनिया भर के क्रिकेट को चलाने वाले भी अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद दोबारा उसी पर जम जाएं तो इसमें हैरानी कैसी। कुछ ऐसा ही बीसीसीआई के साबिक प्रेसिडेंट शशांक मनोहर ने किया जिन्होंने इसी महीने घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने का हवाला देते हुए आईसीसी की चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दी लेकिन पिछले हफ्ते वो एक बार फिर आईसीसी के चेयरमैन बन गए। कहा जा रहा है कि उनके सिर पर आईसीसी और बीसीसीआई की भी जिम्मेदारियां हैं लेकिन वो हैं कौन सी। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं
बीसीसीआई में इतनी मुश्किलात चल रही हैं और ऐसे टाइम पे वो चाहेंगे कि शशांक मनोहर का जो एक्सपीरियंस है उनको गाइड करे क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी तो ठनी हुई है कितना पैसा किस कंट्रीज को मिलना चाहिए इस मुद्दे को लेके। अब कितना सही है कितना गलत है तो वक्त बताएगा पर एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ एक मुद्दे सॉल्व हो जाए तो उसके बाद वो शायद फिर देखेंगे कि नया आईसीसी का चेयरमैन बन जाए।
तो शशांक मनोहर की आईसीसी में वापसी हुई और इंडो पाक क्रिकेट सीरीज दोबारा शुरू होने की बात भी। देखना है आगे क्या होता है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान भी यही कहते हैं कि भारतीय हुकूमत का जो रवैया है उसमें ये सीरीज होती हुई नजर नहीं आती।
इस वक्त का जो माहौल है खासतौर से मोदी साहब वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रवैया है उससे ये लगता है कि हम से खेलने को तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं और इसी वजह से हम अब केस उनपे मजबूर हो गए हैं केस करने कि हम अगर आप खेलते नहीं हमारा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से तो हमें कोई चारा नहीं है अलावा इसके कि हम आपके ऊपर केस करें।
शहरयार खान ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से अपनी गुफ्तगू में ये भी वाजे कर दिया है कि वो अगली मुद्दत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन दोबारा बनने के ख्वाहिशमंद नहीं है।
अगली मरतबा यानी अगस्त 18 का हमारा खत्म हो रहा है मैंडेट उसके बाद मैं नहीं होगा किसी भी न चेयरमैन न किसी और ओहदे पर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा अपना जाती फैसला है इसको पर्सनल रीजन एंड फॉर हेल्थ रीजन तो इस वजह से मैंने उनको बता दिया और ये भी कहा है कि मैंने ये तमाम चीज़ें पेट्रन यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने लिख के दे दी हैं कि मैं तैयार रेजिग्नेशन के लिए और जब भी आप मुनासिब समझते हैं आप मेरा रेजिग्नेशन को कबूल करें।
पाकिस्तान सुपर लीग स्कैंडल की तहकीकात मोहम्मद इरफान की एक साला मौतली के साथ साथ आगे बढ़ रही है और आज इस स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस एक और खिलाड़ी खालिद लतीफ भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग को एक कामयाब इवेंट के तौर पर देखा गया और दूसरे खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने भी इसे सराहा जिनमें बैनुल अक्वामी शोहरत के हामिल फुटबॉलर कलीमुल्ला भी शामिल हैं। कलीमुल्ला को क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने अपने सफीर के तौर पर खास तौर पर मुत्तहदा अरब इमारात मदु किया था। मैंने कलीमुल्ला से बात की जो इस वक्त अमरीकी फुटबॉल लीग में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा कलीमुल्ला से पहला सवाल यही था कि क्रिकेट की लीग देखकर ये दिल नहीं करता कि काश पाकिस्तान में फुटबॉल की भी इसी तरह बैनुल अक्वामी लीग हो।
पीएसएल है वो आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं इस इवेंट की वजह से। तो मैं समझता हूँ फुटबॉल एक दुनिया भर का जो है खेल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को खासकर फुटबॉल फेडरेशन अब बहाल हो गए हैं, फैसला शायद दोबारा आ गया। मैं समझता हूँ इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि अब टाइम है जितना हो सके 2-3 साल उसके पास टाइम है ताकि वो ऐसे काम करे जो यंग जनरेशन है उनको प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे।
कलीमुल्ला से मेरा अगला सवाल था कि पाकिस्तानी फुटबॉल की मौजूदा हालत देखकर कितना अफसोस होता है।
बहुत दुख होता है, जब हम पाकिस्तान में थे तो हमें ये सोचते आता है, जब बाहर कंट्रीज में गए जो उनको सहूलत देखे उनके लीग देखे तो बड़ा दुख होता है कि हम इतने बड़े कंट्री में रह के जो फिर भी उसके बावजूद जो है हम इतने नीचे लेवल पे क्यों हैं।
कलीमुल्ला से मेरा آخری سوال تھا کہ اس وقت آپ امریکی لیگ میں حصہ لے رہے ہیں لیکن انگلش پریمیئر لیگ کھیلنا آپ کی دیرینہ خواہش رہی ہے، تو کیا مستقبل قریب میں یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ میں انگلینڈ کے جو بھی لیگ میں جوائن کروں گا، جو بھی لیگ جوائن کروں گا، اس میں میرے سارے دار مدار جو ہیں پرفارمنس کے اوپر ہے. اگر میں ایک اچھا پرفارمنس دوں گا تو میرے لیے بہت سے اپرچونیٹیز آ جائیں گے، تو ان شاء اللہ چانس بھی ہیں کہ سلولی ان شاء اللہ میں انگلش پریمیئر لیگ تک اپنے آپ کو پہنچا دوں گا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر نعمان حق اور لندن میں کیٹی ولسن. سہیل حلیم کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن آخر میں ایک مرتبہ پھر خبروں کی سرخیوں کے ساتھ اسلام آباد سے شمائل خان.
پاکستان کے شہر اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے مقدمے میں حکم دیا ہے کہ حکومت ایک ماہ کے اندر الیکٹرانک جرائم کے انسداد کے قانون میں ترمیم کر کے توہین مذہب اور رسالت کے قوانین بھی شامل کرے. پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے شہر پاڑا چنار میں آج امام بارگاہ کے نزدیک بم دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے تنظیم کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. انڈیا کی ریاست گجرات میں ایک نئے قانون کی منظوری دی گئی ہے جس کے تحت گائے کو ذبح کرنے والے کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. یورپی یونین نے برطانیہ کی یونین سے علیحدگی کے عمل کی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس میں تصفیہ طلب مسائل سے پہلے تجارتی مذاکرات کے امکان کو مسترد کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.